الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حاجي عجب اور خود دینی ہاں صاحب بہت اچھے ہیں کسی شاعر کے وہ اپنے کو اچھا سمجھتے بھی عجب کی بیماری ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا اپنی قیمت خود لگانا پھر میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک غلام کی ایک لاکھ غلام تعریف کریں اور نعرے لگائے واہ غلام واہ غلام لیکن مالک اور آقا اس غلام سے ناراض ہے غلاموں کی قیمت غلام نہیں لگاتے بلکہ غلاموں کی قیمت آقا لگاتے لہذا ہماری قیمت نہ ہم لگائیں گے اور نہ دوسرے انسانوں سے ہماری قیمت لگے بلکہ ہماری قیمت اللہ تعالی لگائے اگر وہ ہم سے راضی اور خوش ہیں تو میرے پیارے دوستوں ہمارے قیمت ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک غلام خرید کر لائے تو اس غلام سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے. اس نے کہا کہ آقا غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے پکارے وہ غلام کا نام ہوتا ہے. فرمایا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ کہا آقا غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, مالک جو کھلا دے وہ اس کا کھانا ہوتا ہے. فرمایا کہ تو پہنتا کیا ہے؟ اس نے کہا آقا غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا, مالک جو پہنا دے وہ اس کا لباس ہے. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے کہ حضرت حسن بصری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. اس نے کہا آقا ابھی تو آپ نے مجھ سے کوئی کام نہیں لیا, اتنا صرف کثیر خرچ کر کے اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ نے مجھ کو خریدا ہے اور آپ نے کوئی کام لیا نہیں, فائدہ اٹھایا نہیں مجھ سے, کس بات پر مجھ کو آزاد کر دیا؟ فرمایا کہ تیری اس بات پر کہ تو نے مجھے بندگی سکھا دی, کہ جس طرح تو کہتا ہے کہ غلام کا کوئی نام نہیں, اس کا کوئی کھانا نہیں, اس کا کوئی لباس نہیں, تو در حقیقت ہماری بھی یہی ہے کہ ہمیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو ہماری ہے. حضرت صاحب صوفی صاحب شاہ صاحب فلاں صاحب کی اگر ہمیں لگے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی نہیں تو ہماری کیا قیمت ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ جائے تو کوئی ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرے, اگر کوئی رشتہ مانگے تو ان کو کوئی رشتہ نہ دے, یعنی گویا کہ دنیا والوں کی نظر میں اس شخص کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس بندے کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا فرمائے. تو در حقیقت قیمت اللہ کی نظر میں, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اس شعر کو بھی پڑھا کرو. جیسے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کی تھی کہ حکیم الامت تھانوی کی بات میرے مرشد نے فرمایا, اس کو کہا کرو کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. یعنی کس مسلمان کا کیا پتا, جس کا بظاہر کوئی عمل خلاف نظر آتا ہے تو وہ بھی ہم سے اچھا ہے, اور تمام جانوروں سے اور کافروں سے بدتر ہوں فی المحال, انجام کے اعتبار سے تمام جانوروں سے اور کافروں سے بھی ہم بدتر ہیں. اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا, ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے دوستو. اس لیے معرومی تو عجیب بات فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اس کافر را بخاری من گری, کسی کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو. کیوں؟ مسلمان بودنش باشد امید, کہ اصل کے مسلمان وہ ہونے کی امید باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کافر سے کہ کفر سے نفرت ہے, اور کافر سے اس لیے بغض رکھا جائے گا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. یاد رکھنا یہ شریعت کا مسئلہ ہے. کافر کی محبت دل میں پیدا ہونا یہ بالکل درست نہیں ہے, اور کافر کی تعریف سے کیا کسی فاسق مسلمان کی تعریف اگر کرے کہ وہ مسلمان جو کھلم کھلا گناہ میں مشغول ہے اور علماء پر اعتراض کرتا ہو, جیسے داڑھی نہیں ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, یہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے جو کھلم کھلا گناہ جو سب دیکھتے ہیں, اس کی بھی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا ہے. اور काफिर की तारीफ से क्या आलम होगा। इसलिए काफिर की तारीफ करना, जैसे हमारे यहाँ बड़ा मिजाज है, अरे साहब अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, ये कहकर बस उनकी तारीफें शुरू कर देते हैं। याद रखना ये सख्त गुनाह है, अर्श आजम हिल जाता है। जब फासिक की तारीफ से यह हाल हो मुसलमान की, वो काफिर की तारीफ से क्या आलम होगा। इसलिए काफिर की तारीफ दुरुस्त नहीं है, बुग्ज उससे बुग्ज रखना जरूरी है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत महाशाद साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हिंदू डाकिया आता था, वो कहता था मौलवी साहब आदाब। तो हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते थे, पैर फैलावा ऐसे तशरीफ फरमा और हजरत का पैर ऐसे फैलावा, तो फरमाते थे आ दाब, यानी आ मेरा पांव दाब, यानी मेरा पांव दबा, ये नियत करते थे आ दाब। इकराम दुरुस्त नहीं है, काफिर का इकराम। फिकही मसला यह है कि लौ सल्लमल काफिरा तबजीलन, अगर किसी ने काफिर को सलाम कर लिया इकराम के साथ, ला शक का फी कुफर ही, उसके कुफर में कोई शक नहीं है। काफिर का इकराम के साथ सलाम किया तो वो भी उसके कुफर में, ला शक का फी कुफर ही, उसके कुफर में कोई शक नहीं है। और राबजी भी इसमें शामिल है, राबजी आ खानी वो भी इसमें शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ तो शरीयत का ये भी मसला है और दूसरी तरफ ये भी मसला है कि बावजूद उससे बुग्ज भी रखना है और उस अल्लाह की वजह से उसका इकराम भी नहीं करना अल्लाह ताला ही की मोहब्बत में, और दूसरी तरफ उसको हकीर भी नहीं समझना। कितनी अजीब बात है, अब बताओ पर्चा मुश्किल है ना। इसीलिए तो सोहबत चाहिए, अल्लाह वालों की सोहबत से यही तो वो मसाइल है जो बगैर सोहबतों के हल नहीं होते। एक साहब ने, मेरे दादा पीर हजरत मौलाना शाह राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हकीम उम्मत के खलीफा थे, उनसे कहा कि हजरत आप हजरत कहते हैं कि किसी मुसलमान को जिसके अंदर कोई गुनाह खुल्लम खुल्ला गुनाह में, उसको भी हकीर ना समझे, मसलन दाढ़ी नहीं रखता, मसलन बड़ी बड़ी मूछें हैं कि ये जो मूछे इस किनारे पर आ जाए ये मूछे गुनाह है, सुन्नत यही कि इसको बराबर करे, शलवार टखनों से नीचे रखता है और किसी खुल्लम खुल्ला गुनाह में मशगूल है, हम उसको कैसे अपने से अच्छा समझे। ये सवाल किया, फरमाया कि अच्छा पहले जमानों में घरों में रिवाज होता था कि कटआउट लगते थे, सफेद रंग के कटआउट, उस कटआउट के अंदर एक पतली सी तार होती है, कॉपर की तार लगती है, गोया कि वो उसका फ्यूज है। दादा होता क्या था कि कभी बिजली का प्रेशर या लोड वगैरह आए तो वो तार टूट जाती थी, तो क्या करते हैं कि फला कमरा जो है, जो फला कमरा है वो फ्यूज हो गया क्योंकि उसकी कटआउट की तार जल गई। तो हजरत अला हरदोई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी तुम्हारे कोई कमरा उसके में अंधेरा हो जाए तो क्या तुम उस कमरे को अंधेरा, उस कमरे को हकीर समझते हो, अरे साहब इसमें तो अंधेरा है ये क्या कमरा है, या नहीं बस एक उस कटआउट के अंदर एक तार लगाने की देर है, तार लगाएंगे कमरा फिर रोशन हो जाता है। फरमाया उसी तरह से किसी मुसलमान को भी हकीर मत समझो, अगर वो किसी खुल्लम खुल्ला गुनाह में भी मुबतला है बस यही अल्लाह से दुआ करो कि एक अल्लाह की मोहब्बत की तार लगेगी और सारे उसके बल्ब रोशन हो जाएंगे। इसलिए फरमाया किसी को हकीर मत समझो, और हमारा कब कटआउट हमारे तार टूट जाए क्या पता मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला का शुक्र है तौफीक अता फरमा रहे, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन किसी मुसलमान को हकीर ना समझे। जबकि मसला तो काफिर तक का मसला आ गया कि काफिर को हकीर ना समझे। वाजो होती क्या चीज है ये सीखने की है। हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में एक जगह हजरत का बयान शुरू होने लगा और वो जगह अहले बिदात की थी। जिस मस्जिद में बयान था वहां भी अहले बिदात का गलबा। हजरत बयान फरमाने लगे कि एक पर्ची आई, पर्ची में लिखा था कि तुम काफिर हो और दूसरी बात लिखी थी कि तुम हरामी हो यानी नाजायज औलाद, और तीसरी बात ये कि जरा संभल कर बयान करना اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ تم جاہل ہو, اور چوتھی بات یہ کہ ذرا سنبھل کر بیان کرنا. اب اگر یہ پرچی مجھے کوئی دے دے کیا عالم تماشا ہو, کیا سمجھا مجھے؟ تو کافر, تیرا باپ کافر, تیرا دادا کافر, تو جاہل, تو حرامی, تیرا باپ حرامی, تیری ساری نسل حرامی. یہ ہے نا ہمارا حال. تو ایسا آستین چڑھا کر اس کو یہاں سے جو اینٹیں مارنا شروع کریں گے, سپر ہائی وے سے بھی دور حیدرآباد تک پہنچا کے آئیں گے کہ ذرا کسی کچھ. لیکن دیکھیے ان اللہ والوں کی شان. اللہ اکبر. ایک واقعہ اور یاد آیا, شیخ الہند با محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, ہمارے اکابرین میں سے, کانپور کے اندر حضرت کا بیان ہو رہا تھا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, حکیم الامت تھانوی بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت کا بیان ہو رہا ہے, حکیم الامت موجود ہیں. اتنے میں ایک منطقی مولوی صاحب تھے, معقولی کہتے تھے ان کو, فلسفے وغیرہ کی طرف زیادہ غلبہ. وہ مولوی صاحب وہ بڑے عالم تھے, تو وہ مجلس میں آئے. جیسے ہی وہ مجلس میں آئے حضرت بیٹھ گئے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے فرماتے بیان فوراً ختم کیا اور بیٹھ گئے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو بیان کا وقت تھا, اور اچھا اس وقت منطق کے فلسفہ کے خوب علوم بیان ہو رہے تھے. تو حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ میں نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضرت یہی تو بیان کا وقت تھا, ذرا ان کو بھی پتا چلتا کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں, ہمارے اکابرین کہتے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا منطق فلسفہ اور علوم کیا جانے. کہا یہی تو بیان کا وقت تھا. اب حضرت شیخ الہند کا جواب سنیے. فرماتے ہیں میرے نفس بینی بھی نفس نے بھی یہی سوچا, یہی تو بیان کا وقت ہے, ذرا ان پر روب ڈالو. اور میں نے کہا نہیں, نفس کی نہیں ماننی, بس فوراً نیچے اتر آئے. اب آپ تصور کریں اس بات کو, کہہ دینا آسان ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پرچی آ گئی. اب آپ بتائیے پرچی آئے جس میں کتنی بڑی بڑی بات, تم کافر ہو, تم حرامی ہو, اور تم جو ہے وہ جاہل ہو, ذرا سنبھل کر بیان کرنا, یہ چار باتیں. اب حضرت نے پرچی پڑھی اور فرمایا بھائی کسی صاحب نے لکھا ہے کہ تم کافر ہو, آپ حضرات گواہ رہے ہیں میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بھائی اب تو میں مسلمان ہو گیا. اور دوسری بات فرمایا کہ لکھا ہے کہ تم حرامی ہو, تو فرمایا کہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں, جس کو دل چاہے تحقیق کر سکتا ہے. تیسری بات لکھا ہے تم جاہل ہو, تو ہاں اس بات کا تو میں بھی, اس کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں. سبحان اللہ, کیا فرما رہے کہ اس بات کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں. اور چوتھی بات سنبھل کر بیان کرنا. فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں خود یہاں نہیں آیا ہوں, مجھے بلایا گیا. اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مجھے بیان نہیں کر رہا, بس نہیں کریں گے. میں تو آپ مجھے بلایا گیا, میں آیا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. اور اگر میں بیان کروں گا, اگر میں بیان کروں گا تو جو میرا دل چاہے گا شریعت و سنت کو پیش کروں گا. انہی کے ایک اہل بدعت کے ایک مولوی صاحب تھے, وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر مجمع میں انہوں نے ایک موٹی سی گالی دی, اور گالی دے کر کہا جس خبیث نے یہ حرکت کی نا مجھے مل جائے اس کو چھوڑوں گا نہیں. اور حضرت صاحب کہا کہ حضرت آپ بیان فرمائیے, کسی کی کیا مجال, آپ بیان فرمائیے. اور حالانکہ وہ اہل بدعت میں سے تھا, حضرت کے مخالف تھا, لیکن وہ کھڑا ہو گیا. آپ توازو کو دیکھیے. اس لیے میرے مرشد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مٹاتا ہے, گندم جب تک زمین کے اندر گندم کا دانا جائے گا نہیں, اس سے گندم نکلے گا کیسے؟ گلاب کے پودے کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے, پھر وہی باہر نکلتا ہے. کتنا میرے درخت کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے کہ بالکل فنا ہو جاتی ہے, مٹا دیتے, لیکن اس کا سایہ پھر کتنی مدتوں تک, برسوں تک اس کا سایہ رہتا ہے. میرے دوست لگا جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے. اب عالم یہ کہ وہی جو مخالف تھا وہ کھڑے ہو گئے مولوی صاحب, کہ حضرت آپ بیان فرمائے. پھر حضرت کا بیان ہوا, ایسا بیان پھر جو بدعت پر حضرت نے رد فرمایا. آخر میں وہ جب بیان ختم ہوا تو وہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے, وہی مولوی صاحب جو اہل بدعت میں سے تھے اور ان کے بڑے عالم تھے, وہ खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया क्या बात, कितनी देखो हक है देखो। उन्होंने ऐलान किया सुन लो सब लोग गौर से, जो बात हजरत मौलाना ने फरमाई यही हक है। और हजरत ने उन्हीं की रसूमात पर रद्द किया और बिदत पर रद्द किया जबरदस्त बयान। उस मौलवी साहब का देखो तवाज़ो देखो, कहा कि जो हजरत ने फरमाया यही हक है। और हजरत से चुपके से इतना कहा कि हजरत इसकी क्या जरूरत थी। हजरत ने फरमाया बस कि भाई हम तो बैठ गए थे, जो अल्लाह अता फरमाते गए हम देते गए। तो ये है मेरे दोस्तों, ये है तवाज़ो, ये वो चीज है कि जिसने इन अकाबिरीन को बुलंदी अता फरमाई। हदीस शरीफ में आता है कि मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, जो अल्लाह के लिए अपने को मिटाता है, अल्लाह ताला उसी को बुलंदी अता फरमाता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो तवाज़ो अल्लाह के लिए हो, ये उर्फी तवाज़ो ना हो कि जी गर्दन ऐसे कर ली कि हम ऐसे हैं, नालायक हैं, उल्लू हैं, गधे हैं। हकीम उम्मत की बड़ी प्यारी बात है, फरमाते जो अपने आप को ज्यादा ही ऐसे मिटा रहा है ना, उसको कोई हिम्मत करके कह दे कि वाकई आप उल्लू हैं, बल्कि उल्लू ने उल्लू के दादा है। फरमाया फिर देखो फिर कैसा दौड़ाता है। हमें तवाज़ो इस चीज, मेरे मुर्शिद फरमाते तवाज़ो उसका नाम नहीं कि अपनी जबान से कह रहे हैं अरे जी हम तो हकीर है, नाचीज है, हम तो उल्लू है, हम तो कुत्ते से भी बदतर। फरमाया ये तवाज़ो वाज़ो नहीं है, ये तो फरमाया दर हकीकत ये शख्स खुद मुतकब्बिर है जो अपने आप की अपनी तवाज़ो लोगों को दिखा रहा है गोया कि मैं इतना मुतवाज़ो हूं। तो फरमाया ये तो हकीकत में मुतकब्बिर है ये शख्स। तवाज़ो तो क्या चीज है, फरमाया ये दिल की चीज है, वो इंसान को वो एक कैफियत होती है और वो हकीकत उसके कल्ब को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये वो चीज है। उसका नतीजा मेरे प्यारे दोस्तों फिर ये वो चीज है कि जिस पर अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के इनामात, इनायात और मेहरबानियां फिर अता होते हैं। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हमारे चिश्ती अकाबरीन में से हैं, बहुत बड़े शेख, अल्लाह ताला ने बड़े मकामात अता फरमाए। उनके खलीफा थे शाह निजामुद्दीन साहब बलखी रहमतुल्लाह अलैह, बलख के रहने वाले, और शेख के एक पोते थे शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों हजरात हमारे सिलसिले में हैं, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खलीफा शाह निजामुद्दीन बलखी, उनके खलीफा शाह अबू सईद गंगोही। शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दादा का जमाना था ऐसी कि जी अपने घर की दौलत है, अपने घर की चीज है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अक्सर अहले महल्ला, रिश्तेदार और औलाद अल्लाह वालों के फैज से महरूम रहती है, उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार और उनकी औलाद। फरमाया उसकी वजह यह होती है कि अरे साहब इनमें क्या है, जब थाना भवन में हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कोई खलीफा नहीं, कितनी अजीब बात, थाना भवन में कोई खलीफा नहीं, क्योंकि थाना बनवा वाले कस्बे के लोग कहते थे इस बुढ़े में क्या है जो इतनी दुनिया टूटी पड़ती है इसके पास, हमें तो इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। आलम ने फैज उठाया, आलम फैजयाब हुआ, अल्लाह की मोहब्बत से उनके कुलूब सैराब हुए, ताल्लुक में अल्लाह की दौलत मिली। थाना भवन जहां हजरत ने एक बरसहा बरस जहां पर अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक सिखाया, वो थाना बनवा वाले महरूम रहे। एक खलीफा भी हजरत का, उसकी वजह होती कि साहब ये क्या है, रोजाना आना जाना होता ना तो रोजाना साथ रहने का, साहब इनमें क्या है, क्योंकि वो अपने उस मकाम से देखते हैं और फैज हासिल करने के लिए अपने को मिटाना जरूरी है। और औलाद, रिश्तेदार और अहले मोहल्ला ये अपने मिटाने को तैयार नहीं होते, इसलिए महरूमी रहती है। शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह ने अपनी दादी से पूछा कि मेरे दादा की दौलत, उनको फिर बाद में एहसास हुआ कि दादा का इंतकाल हो गया, जो चीज उनकी मौजूदगी में हम हासिल कर सकते थे अब वो नहीं है। दादा, उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि मेरे दादा की दौलत कहां से मिलेगी, यानी वो बातनी और रूहानी दौलत, निस्बत और ताल्लुक में अल्लाह। تو ان کی دادی نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے دادا کے خلیفہ بلخ کے جو شاہ نظام الدین ہے، یہ ان کے دادا کی دولت ان کے پاس سے ملے گی. انہوں نے کہا اچھا، رخت سفر باندھا، ارادہ کیا سفر کر کے چل پڑے. اطلاع کی ادھر شاہ نظام الدین کو، پتا چلا میرے شیخ کا پوتا کی تشریف آوری ہے، پورا شاندار استقبال کے لیے کہ میرے شیخ کی اولاد تشریف لا رہی ہے. مرید کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہو کہ اس کی شیخ کی اولاد اس کو یہ اس کرے، تو لہٰذا مرید کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ہے بھی ادب بھی ہے. آئے، بڑا اکرام کیا، شہر کے کنارے سے لینے گئے، قالین بچھایا، عزت اکرام سے تخت پر بٹھایا سب، اور پھر کھانا نہ کھایا. اس کے بعد جو ہے وہ اشرفیوں کا توڑا، یعنی وہ جو اشرفیہ ملی ہوئی ہوتی ہے نا پورا، ایسا وہ توڑا اشرفی کا وہ پیش کیا. جب وہ پیش کیا تو شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ لینے نہیں آیا. فرمایا پھر کیا چاہیے؟ کہ حضرت میں تو اپنے دادا کی وہ دولت لینے آیا ہوں جو آپ گنگو سے لے کر آئے. انہوں نے کہا بیٹا وہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے یہ تخت، یہ عزت، یہ اکرام، ان چیزوں سے وہ دولت نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کہ ہم تو لینے وہ آئے، اب وہ جیسے بھی ملے وہ لینے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تمہاری طبیعت پسند. فرمایا اب حضرت کے جو شکاری کتے تھے ان کی، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو. اب شیر کی اولاد ہے اور کتوں کو کی خدمت پر لگے ہوئے، ان کو راتب کھلانا جو ان کا کھانا ہوتا ہے، کھانا کھلانے میں لگے ہوئے اور خدمت. کچھ عرصہ گزرا تو شیخ نے بھنگن کی، اس بھنگن سے فرمایا کہ جو پخانا اٹھانا کتوں کا، ذرا صاحبزادے کے قریب سے گزر جانا. اب جو ایک نشہ انسان ہے، مٹنا اتنا آسان تو نہیں ہے، مشکل تکلیف ہے. کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. لہذا بھنگن قریب سے گزری، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے دیکھتا، تیری کیا مجال میرے قریب سے گزرے تو. خیر، اور فرمایا تھا کہ جو میاں جو کہے ہمیں بتا دینا. شاہ ابو سعید گنگوئی کی یہ بات کو نقل کر دیا شاہ نظام الدین صاحب سے، شیخ سے. شیخ نے فرمایا ہاں صاحبزادگی ابھی باقی ہے، نشہ ہے ابھی، کہ میں بھی کچھ ہوں. کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ اچھا اب جاؤ، اب ذرا تھوڑا سا وہ جو ٹوکری ہے نا، ذرا سی ٹچ کر دینا، ذرا سا مس کر دینا، ملا دینا. اب وہ کیا، تو زبان سے تو کچھ نہیں فرمایا لیکن ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، کھا جاؤں گا. عرض کر دیا، فرمایا ابھی بھی بو باقی ہے. میرے مرشد سناتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد شیخ نے فرمایا اب یوں کرنا کہ وہ جو پخانے کا جتنا، کتے کا جتنا پخانے کا جو ٹوکرا ہے نا، اب ان کے اوپر ڈال دینا. اب تو عالم یہ ہوا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں جیسے ہی ڈالا ان کی کیسے تجیب ہو گئی، کہہ رہے ارے تجھے تکلیف ہوئی، اور بجائے اس کے کہ کچھ فرماتے وہ پخانا اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر ٹوکری میں ڈالنے لگے. اب بھنگن نے بتا دیا آج تو میاں نے یہ کیا. فرمایا ہاں اب بات بنی، اب مٹے. فوراً حکم دیا کہ شکاری کتے تیار کرو، ہم شکار کو جائیں گے. اب ادھر عالم یہ کہ وہ بےچارے مجاہدات کرتے کرتے بالکل کمزور اور نحیف پڑ گئے. شیخ گھوڑے پر سوار، کتے وہ ہاتھ میں لے کر، شکاری کتے سرکش اور طاقتور قوی، یہ کمزور. اب شکار نظر آئے تو کتوں نے بھاگنا شروع کیا. اب یہ زنجیر ہاتھ میں ان کے، ان کو یہ ہوا کہ اگر زنجیر میرے ہاتھ سے چھٹی شیخ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا، اس زنجیر کو اپنی کمر کے گرد باندھ لیا. اب شکاری کتے طاقتور پوری قوت سے دوڑ، اب یہ کہاں تک ان کا ساتھ دیتے. نتیجہ یہ ہوا ہے ٹوکر لگی، گر گئے، رگڑتے ہوئے جا رہے. میرے مرشد فرماتے ہیں لیکن جو رگڑ ان کو مل لگی، اسی رگڑ کے دوران ایک تجلی اللہ کی ان کو ملی. بس جب یہ عالم ہوا تو شیخ نے فوراً کتوں کو رکوایا، ان کو گلے سے لگایا، لے کر آئے، کہا جاؤ نہلایا دلایا. اس کے بعد شیخ نے گلے لگا کر فرمایا کہ جو تمہارے دادا کی دولت تھی وہ تمہارے پاس پہنچ چکی. میرے پیارے دوستو, ہمارے بزرگوں نے ایسے ایسے بھی مجاہدات اٹھائے, اس طریقے سے اپنے کو مٹایا ہے. تب اس کے بعد آج کے عالم ہے, آج بھی وہ سلسلہ باقی ہے, کیونکہ ان کے مریدین پھر ان کے مریدین. آج بھی شاہ ابو سعید گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ محنت ہے, محنت انہوں نے کی, تکلیف انہوں نے اٹھائی, آج ان کی روحانی اولادیں آج پورے عالم میں پھیلی. کیسے کیسے علماء, کیسے کیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے, حکیم الامت تھانوی جیسا مجدد ان کے سلسلے میں پیدا ہوا, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ شخص جیسا شخص ان کے سلسلے میں پیدا ہوا. یہ ہمارے اکابرین, میرے شیخ داؤد برکاتہم, تم ایسے ایسے حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ان کے لیے سب کا اجاریہ بن گیا. وہ محنت تکلیف تھی, موت ہے, موت آئی اپنا وقت کا تماشا دکھا کے چلی گئی, لیکن میرے پیارے دوستو جن اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر سے جو اپنا خون, اپنے مجاہدات کا اور جو پسینہ ان بنیادوں میں ڈال دیا, آج وہ بنیادیں موجود ہیں. یہ حضرات زندہ ہے, دنیا جسم تو دنیا سے چلا گیا لیکن ان کی روح اور ان کی نسبت کے اثرات وہ آج بھی باقی. وہ کیوں؟ وہ اس محنت کے اوپر. لہذا جس نے اپنے کو مٹایا اللہ نے بلندی اس کو عطا فرمائی, اور جس نے کہا کہ میں اکڑ کے رہوں گا, میں رہوں گا, نہیں مٹاتا, میں کیوں اپنے آپ کو کسی کے سامنے مٹاؤں, تو ٹھیک ہے, اس کا اپنا اختیار ہے, نہ مٹائے. لیکن میرے پیارے دوستو, پھر اگر وہ یہ سوچے کہ مجھے نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ مل جائے, تو ای خیال استو محال استو جنو, ہم خدا خائی, ہم دنیا ہے دو. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ بھی مل جائے اور ہم اپنی عزت اور جاہ اور دنیا اور یہ سب مل جائے, تو میرے پیارے دوستو خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتی, روشنی اور اندھیرے جمع نہیں ہو سکتے, اللہ تعالی کی محبت اور دنیا کی محبت یہ جمع نہیں ہو سکتی. کہ ہم چاہے ہماری عزت بھی رہے, ہماری چاہ بھی رہے, ہمارا ہم اپنے کو مٹائیں, مٹائے بغیر ہمارا کام بن جائے, تو میرے پیارے دوستو ایسا ہوتا نہیں. اولاد بھی ایسے نہیں پیدا ہوتی. عورت کہے کہ نہیں بھائی, ہم کیوں اپنے کو مٹائیں, ایسے ہی کام کریں, کیوں پیش کریں ہم اپنے کو, اولاد سے محروم رہیں گے. تو میرے پیارے دوستو, جنہوں نے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کی خاطر سے اپنے کو مٹایا اللہ والوں کے سامنے, تو نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عزت انہیں کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسبت اور تعلقات, اپنا تعلق کے خاص ہماری جانوں کو عطا فرمائے, اور یہ اخلاق ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ محنت نہیں کرتے, میرے مرشد فرماتے ہیں اگر آج محنت کر لو تو آخرت میں آسانی آسانی, ورنہ جہنم تو کیونکہ رگڑائی تو ہوتی ہے, یہاں کروا لے یا وہاں کروا لے. فرمایا ہمارے اختیار کی چیز ہے کہ آج ہم اپنی رگڑائی یہاں کروا لیں, اللہ کی محبت اور تعلق حاصل کر لیں, اپنی روحوں کو خالص کر لیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیں, یہاں کرا لیں یا وہاں کرا لیں, یہ ہمارے اختیار. یہاں نہیں کرائیں گے تو وہاں تو ہوگا, پھر وہ ہمارے اختیار, پھر وہ ہم کہیں پھر وہ ہمارے اختیار میں نہ رہے گا. آج اختیار موجود ہے, ابھی کر لیں یا بعد میں, یہ ہمارے اوپر ہے. دادا فرمایا یہاں کی تکلیف تھوڑی دیر کی ہے, آر دی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت اور جو قرب اور تعلق ملتا ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. لہٰذا ہم بزرگوں کے آخر کے حالات دیکھیں, کیا عجیب تماشے ہوتے ہیں ان کے, کیا نسبت, کیا تعلق, کیا عزتیں, کیا چیز مل رہی ہوتی ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ملتا, ساری محنت ہوتی. کوئی آدمی ایسے مولوی نہیں بن جاتا, ڈاکٹر کوئی ایسے نہیں بن جاتا, وہ ساری محنتیں ہوتی ہیں. وہ جو پیچھے رگڑے ہوتے ہیں, محنتیں ہوتے ہیں, ڈانٹ ہے اور مشقتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کے چیز تیار ہوتی ہے. چیز دیکھ کر کہنا تو بڑا آسان ہے, واہ یار کیا شان ہے, کیا زبردست ہے, لیکن وہ جو پیچھے محنتیں ہوتی ہیں, جو سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ نظر نہیں آتی. لہذا اللہ والوں کی ہم آخر تو چاہتے ہیں, پھل تو چاہتے ہیں, لیکن پھل لگانے کے لیے محنت بھی تو کرنی ہے. نہیں صاحب, وہ والی عزت مل جائے, وہ والی سب کچھ مل جائے, وہ نسبت اللہ بیٹھے بیٹھے مل جائے. میرے پیارے دوستو, بیٹھے بیٹھے تو روٹی بھی نہیں ملتی, حالانکہ روٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے, لیکن بیٹھے بٹھائے تو وہ بھی نہیں دیتے. اور روٹی کے لیے ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں جی, محنت کرنی ہوگی, ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, محنت کرنی ہوگی, کمانے کے لیے محنت کرنی, کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے دوست, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرما دے, آسانی فرما دے, آسان طریقے سے اللہ کی محبت اور تعلق ہمیں مل جائے اپنے کرم سے. واخر دعوانا.